سلسلے کا نواں حرف سماعت فرمائے.
نام ہو لکھا ہوا اور اللہ میاں جو اوپر سے آئے اور فرشتہ لے کے آئے اور ہمیں آگے دے, پھر ہم مسلمان ہو جائیں گے. ایسی باتیں وہاں کی کہتے تھے, اس لیے وہ کہتے تھے ہمیں سمجھ نہیں آتی ہے بات. اچھا, ہمارے لوگوں نے نبوت کو مانی لیکن بشریت کا انکار کر بیٹھے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نسلی طور پر چونکہ مسلمان ہیں, باپ مسلمان, دادا مسلمان, پر دادا مسلمان, سارے مسلمان, مسلمان کے گھروں میں ہم آئے تو ہم حضور کی شان سنتے آئے, حضور کی نبوت سنتے آئے, حضور کے معجزات سنتے آئے, اور یہ سنتے آئے کہ حضور اگر انگلی مبارک کا اشارہ کریں تو چاند دو ٹکڑے ہو جاتا ہے, حضور اپنی لعاب مبارک اگر کنویں میں ڈالیں تو کنویں کا پانی کڑوا میٹھا ہو جاتا ہے, اور حضور اگر ایک پیالے مبارک میں ہاتھ رکھ لیں تو آپ کی انگلیوں سے چشمے جاری ہو جاتے ہیں اور سارے صحابہ پانی پی لیتے ہیں. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جابر کے گھر میں آئے, وہ کھانا جو پانچ آدمی کے لیے تھا وہ سینکڑوں کو کافی ہو جاتا ہے. یہ جب سارے واقعات پڑھتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ بابا یہ بات اور تو کوئی نہیں کر سکتا نا, تو معلوم ہوتا ہے کہ نبی تو ہیں, امام الانبیاء بھی ہیں, لیکن یہ باتیں عام بشر نہیں کر سکتا, یہ باتیں بشر کی ہو نہیں سکتی. تو معلوم یہی ہوتا ہے کہ بشریت کا لباس ہے لیکن اندر جو ہے وہ دور ہے. اچھا, پھر وہ یہ پڑھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری آنکھیں تو سوتی ہیں لیکن میرا دل نہیں سوتا. حضور پاک فرماتے ہیں میں جیسے آگے سے دیکھ رہا ہوں ایسے پیچھے سے بھی دیکھ رہا ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ طبیعت لی الارض, زمین میرے لیے لپیٹ دی جاتی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک مہینے دور سے میں ہوتا ہوں تو میرے دشمنوں کے دل میں روب ڈال دیا جاتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم رات کو مسکراتے ہیں تو عائشہ کا حجرہ روشن ہو جاتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم بات فرماتے ہیں تو ایسے جیسے کہ پھول گھرتے ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جمال ہے, کمال ہے, نوال ہے. جب ان ساری چیزوں پہ ان کی نظر پڑتی ہے وہ اسی میں کھو جاتے ہیں اور بشریت کا انکار کر دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں نبی تو ہیں لیکن بشر. ان کے سامنے ایک پہلو آ گیا. اب دیکھو نا, بہت سارے لوگ ایسے گزرے ہیں جنہوں نے قرآن میں اللہ کی رحمت کی آیتیں پڑھی. آیت رحمت, ان نے سارے قرآن کی رحمت کی آیتیں جو تھیں وہ کٹھی. اب اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ رحمت کی آیات کی وسعت میں اتنے کھو گئے, انہوں نے کہا کہ کوئی کافر بھی جہنم نہیں جائے. انہوں نے کہا کہ اللہ بڑا ارحم الراحمین ہے, یہ دو چار دن کے لیے ان کو رگڑا شگڑا لے کے ان کو بھی آخر نکال دیں گے, بڑا غفور ہے, بس رحمت سے نظر آ گئے. اچھا, بعض لوگوں نے اللہ کے قرآن میں عذاب اور وعید کی آیات جب پڑھی انہوں نے کہا جی ہم تو بچ ہی نہیں سکتے, وہاں تو جی کوئی بھی نہیں بچے. جب حضور نے فرمایا کہ 1999 جو ہے وہ جہنم میں جائے گا اور ایک جنت میں جائے گا, صحابہ نے کہا یا رسول اللہ سے پتہ نہیں کون جائے گا. جب 1999 جہنم میں جائے اور ایک جائے صرف جنت میں, تو اب 999 کے مقابلے پہ ایک, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو حضور نے فرمایا اللہ کے بندے کیوں گھبراتے ہو, 999 تو اللہ جنات سے لیں گے اور ایک اللہ پاک جو ہے وہ انسانی سے لیں گے. تو اب صحابہ کو ذرا تسلی ہوئی. تو نے اچھا, اس کے بعد حضور نے فرمایا اچھا تم اس بات پہ خوش ہو کہ انت کونو ثلث اہل الجنہ, کہ جنت کی ایک تہائی تم اور تین تہائی جو ہے ساری امتیں. تو صحابہ ذرا چپ ہوئے. حضور نے فرمایا اچھا اس بات پہ خوش ہو کہ تم جو ہو ثلث نہ ہو بلکہ انت کونو نصف اہل الجنہ, کہ آدھے تم اور آدھی ساری امتیں, اور اگلے آدھے میں بھی اللہ تمہارا حصہ رکھیں گے. اس لیے حضور نے فرمایا کہ جنتیوں کی 120 صفیں ہوں گی جس میں 80 صرف میری امت محمد مصطفیٰ کی, باقی 20 صفیں جو ہے وہ 70 نبیوں کی امت, 70 امتوں کی ہوں گی. نبی تو اللہ کے لاکھوں گزرے ہیں. تو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ اصل وجہ ہوتی ہے کہ جب آدمی کی آیات رحمت میں نظر رہ جائے تو آیات وعید کی طرف نہیں دیکھتا ہے, اور جب آیات خوف میں آ جائے تو آیات رحمت کی طرف نہیں دیکھتا ہے. اسی لیے ہمیں اسلاف نے, اسی لیے ہمیں اکابر نے یہ سمجھایا, ہمیں قرآن و حدیث نے یہ سمجھایا کہ الایمان بین الخوف والرجاء, کہ آدمی کا ایک پہلو غالب نہ آ جائے, خوف بھی ہو اور اللہ کی رحمت سے امید بھی ہو, تب جا کے ایمان کامل بنے گا. تو اگر ہم نے صرف سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے خصائص و خصوصیات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مبارک تو آدمی کو باقی دیکھنا کہ اب ہمارا پسینہ ہے. یعنی آپ انداز یہ ہے, آپ ظہر کو یہ صبح آپ ڈیوٹی پہ آتے ہیں ماشاء اللہ غسل کرتے ہیں, حمام جاتے ہیں, بنیان بدلتے ہیں, کپڑے بدلتے ہیں, لیکن دوپہر تک بدلوا رہے. حالانکہ آپ نہا کے ہیں ماشاء اللہ, ہر آدمی اپنی حیثیت کے مطابق صابن وابن کچھ نہ کچھ استعمال بھی کرتا ہے. اچھا ہمارے ہاں تو یہ ہو جاتا ہے ماشاء اللہ کہ ابھی ہم چونکہ ظہر کے لیے تیار ہوتے ہیں, صبح ڈیوٹی پہ نہیں جانا ہوتا, ظہر کو غسل کیا. اچھا نماز پڑھ کے واپس آؤ تو پسینہ پسینہ ہو گیا, پسینہ آ گیا تو بدبو آ گئی. بولے آدمی حیران ہوتا ہے کہ بھی ہمارا آدمی اتنا صاف ہو, ستھرا ہو, پڑھا لکھا ہو, اپنی حفاظت کرنے والا ہو, اور اس نے اپنے ماشاء اللہ تمام نہانے کی چیزیں جو ہیں, ضروریات جو ہیں, خوشبویات رکھے ہوئے ہیں, لیکن ایک وہ بھی انسان ہو کہ جس کے پسینے کو بی بی ام سلیم کپاس سے جمع کر رہی ہوں اور قطرہ قطرہ میں چوڑ رہی ہوں, اور حضور کی آنکھ کھلے فرمائے کہ مادہ تو نہیں, یہ کیا کر رہی ہو؟ اس نے کہا حضور آپ کا پسینہ ہی جمع کر رہی ہوں. فرمایا لے مادہ کیوں جمع کر رہی ہو؟ کہا یا رسول اللہ جن لوگوں کو اللہ نے پیسہ دیا, توفیق دی ہے, وہ تو عطر خرید لیتے ہیں, ہم غریب لوگ ہیں, ہمارے پاس تو پیسے ہیں نہیں, تو میں حضور کا پسینہ رکھ لیتی ہوں, وہی بچوں کو مل دیتی ہوں تاکہ اسی سے خوشبو ہو جائے. لیکن خدا کی قسم یا رسول اللہ, میرے بچے جہاں جاتے ہیں تو لوگ حیران ہوتے ہیں کہ یہ عطر کس دکان سے ملا. تو جب آدمی یہ دیکھتا ہے کہ پسینے سے خوشبو آئے, ہم اگر انگلی کا اشارہ کریں تو لوگ توہین سمجھیں, اور محمد مصطفیٰ اشارہ کریں تو چاند ٹکڑے ہو جائیں, ہم اگر تھوک سا ڈالیں تو لوگوں کو نفرت آئے, لوگ کہیں یار جی باتیں تو منہ کر کے کرو, یار کیا کر رہے ہو؟ حالانکہ اس کو بتایا کہ میں بھی خود تھوکا کرتا ہوں, یہ بلغم مجھے بھی آ سکتی ہے, لیکن تہذیب کے خلاف ہے. وہ کہے گا جی منہ ادھر موڑو, ٹیشو پہ رکھو, فلا کرو, کوئی دیکھے نہیں, اور بند کر کے ڈبے میں ڈالو. اور ایک آمنہ کے لال ہے کہ صحابہ اسی کے ارانہ میں, یہ جو آپ کے مکے میں شرائع مجاہدین کی طرف کے ارانے کا مقام ہے, اسی جگہ حضور بیٹھے ہوئے ہیں. صحابہ نے پتھریلی زمین کو کھودا ہے, پانی جب نکلا تو کڑوا ہے. آگے عرض کیا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کنواں تو ہم نے کھود لیا ہے لیکن پانی بہت کڑوا ہے. فرمایا کہاں ہے؟ تو حضور تشریف لے آئے, مڈیر پہ آگے بیٹھ گئے. حضور نے فرمایا ڈول نکالو پانی. ڈول نکالا گیا, حضور پاک نے کچھ پڑا اور اپنا لعاب مبارک, لعاب مبارک اسی پانی میں ڈالا. فرمایا اس کو, اس ڈول کو پھر پانی میں ڈال دیا, پھر پانی میں ڈال دیا. فرمایا اب ڈول پھینچو. صحابہ کہتے ہیں خدا کی قسم ایسا میٹھا پانی تو ہم نے کبھی پیا ہی نہیں. تو یہ جب وہ معجزات و صفات و شان دیکھتے, اور دوسرا ان کے دھوکے کی وجہ کیا ہے یاد رکھو, وہ کہتے ہیں کہ جب حضور نے خود دعا مانگی ہے کہ اللہم اجعل فی سمعی نوراً و بصری نوراً و لحمی نوراً و دمی نوراً و شعری نوراً و عن یمینی نوراً و عن شمالی نوراً و عن فوقی نوراً و من تحتی نوراً و اجعلنی نوراً. وہ کہتے ہیں جب حضور نے دعا مانگی, اللہ میری سمع, میری بصر, میرا گوشت, میرا پوست, میرا خون, میرے آگے, میرے دائیں, میرے بائیں, میرے پیچھے سب نور بنا دے, تو اللہ کے نبی نے جب کہا تو اللہ نے بنا دیا. اس لیے وہ کہتے ہیں کہ بھی ہم تو نور مانتے ہیں. اچھا اسی سے وہ ساری بات چلی ہے کہ وہ کہتے ہیں نا, اچھا اب تو یہ رواج بھی بن گیا, لوگ اپنے والد کو بھی لکھتے ہیں, لکھتے ہیں حضور پر نور. اچھا اپنے بیٹے کو بھی لکھیں, لکھتے ہیں نور قسم. باپ کو کیا ہے, دس ریال کا بھی نہ بیٹیوں میں لکھیں گے ضرور حضور پر نور, آپ کی یاد میں بہت پریشان. خط میں ماشاء اللہ لکھیں گے حضور پر نور, ماشاء نور سے پر کر رہے ہیں. اور نماز بالکل نہ پڑھتا ہوں تو نام رکھیں گے نور دین, ماشاء اللہ. اور نام رکھیں گے سراج دین, دین کا سراج ہے جو مسجد میں کبھی نہیں آتا. نام کیا ہے جی؟ نور دین, رکن الدین, دین کا ستون ہے جس کو کلمے کا ترجمہ بھی نہیں آتا. یعنی اندازہ فرمائے تو اب اس وجہ سے انہوں نے کہا کہ جب حضور کی دعا ہے تو بات ختم ہو گئی, اللہ کے نبی کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی. تو اب بات کو سمجھیں, پہلی بات تو یہ سمجھیں کہ اگر اللہ عقل دے اور افراد و تفریق میں نہ پڑے تو جو چیز موجود ہو اس کے لیے بھی کبھی دعا کی جاتی ہے. پہلے تو اسی لفظ دعا کو سمجھ لیتے ہیں. یہ دیکھا نا میرے پاس ایک پیالی موجود ہے, اب میں کہوں جی پیالی لائیں, پیالی لائیں, لوگ کہیں کیا بات, ٹھیک ہے تو آپ کے ہاتھ میں. دعا وہ مانگی جاتی ہے جو حاصل نہ ہو, اگر حاصل ہو اور دعا مانگی جائے وہ تو پھر تحصیل حاصل ہو گئی. اب دیکھیں ساری قرآن و حدیث کا ذخیرہ دیکھ لیں, حضور نے مکے کے لیے دعا مانگی ہے کہ اللہ مکے کو حرم بنا دے, اللہ مکے کو حرم بنا دے, اللہ مکے کو حرم بنا دے. کیوں, مکہ تو حرم تھا, دعا مانگنے کی کیا ضرورت. حضور پاک نے مدینے میں جا کے دعا مانگی کہ میرا اللہ, ابراہیم الخلیل نے دعا مانگی تھی حرم مکہ کے لیے, میں دعا مانگتا ہوں مدینے کے لیے, کیونکہ مدینے کے لیے تو تیرا قرآن نہیں اترا کہ یہ حرم ہے. تو جو چیز نہ ہو اس کے لیے دعا مانگی گئی. اگر حضور ہیں ہی نور اور سب سے پہلے اللہ نے حضور کا نور پیدا کیا ہے اور حضور اللہ کے نور کا ٹکڑا ہے تو پھر مانگنے کی کیا ضرورت, وہ تو حاصل ہے. پھر آپ کا یہ دعا مانگنا جو ہے اس کی کیا ضرورت. اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں اس قسم کے بارد اور ٹھنڈی دلیلیں اور بے وزن دلیلیں دے کر عقیدے کو نہیں خراب کیا جا سکتا. اور دوسری بات یہ ہے کہ ایک طرف ساری کائنات ہو اور ایک طرف صرف محمد مصطفیٰ ہوں, ایمان سے کہیں ہمارا کیا جیتا ہے, ہم حضور کی بات مانیں گے یا لوگوں کی مانیں گے؟ حضور کی بات مانیں گے. ہم ساری کائنات کی بات کو یعنی رد کر سکتے ہیں لیکن محمد مصطفیٰ کی بات کو رد نہیں کیا جا سکتا. اب حضور خود فرماتے ہیں کہ انما انا بشر, میں بشر ہوں, انسا کما تنسون واغضب کما تغضبون, میں بھولتا ہوں جیسے تم بھولتے ہو, مجھے بھی غصہ آتا ہے جیسے تمہیں غصہ آتا ہے, میں انسان ہوں. اب حضور کہے میں انسان ہوں, نہیں آپ انسان, نعوذ باللہ, نہیں ہیں. حضور کیا میں بشر ہوں, ہم کہیں گے آپ بشر نہیں ہیں. جیسے ایک مولوی تھا, اللہ معاف کرے بدعتی, اللہ جانے وہ مر گیا ہے یا زندہ ہے, وہ بہت بڑا ہی محرف قرآن تھا, اللہ معاف کرے, قرآن کی تحریف تو اس کی عادت ہو گئی تھی, خدا معاف کرے. ایک یعنی مشرق اور پھر اللہ معاف کرے, ایسی ایسی قرآن میں تحریف. وہ اس کو جب ایک آدمی نے کہا کہ قل انما انا بشر, اللہ نے فرمایا میرا مدنی کہہ دے کہ میں انسان ہوں, میں بشر ہوں, اور بشر مثلکم یوحا الی, تو اس نے جب پڑھا تو اس نے کہا ہاں تمہیں کسی وہابی نے, وہابی نے کسی نے سکھلایا ہوگا یہ قل انما, باقی قرآن تمہیں یاد نہیں ہوتی وہ قل انما انا بشر, پہلے تو اس کا اس طرح مذاق اڑایا نا. پھر اس کے بعد کہنے لگا کہ وہابیوں کو ترجمے کا کیا پتا ہے, یہ تو ہم لوگوں پہ اللہ نے احسان کیا ہے کہ قرآن کو سمجھا ہے. اللہ فرماتا ہے کہ محمد مدنی, آپ اگر کہتے ہیں تو کہتے ہیں کہ میں بشر ہوں, میں نہیں کہتا کہ آپ بشر ہیں. یعنی اللہ نے فرمایا کہ آپ کہیں تو کہہ دو آپ کی مرضی, لیکن میں آپ کو بشر ہوں. تو اس لیے یاد رکھیں کہ ایک تو ان کا سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جب معجزات کو دیکھتے ہیں تو وہ بات بھول جاتے ہیں کہ معجزے کا تو معنی نہیں ہوتا ہے کہ اللہ کی قدرت سے ہو اور نبی کے ہاتھ پہ ظاہر. دیکھو جی کمال تو یہی ہوتا ہے نا کہ اگر جبریل علیہ السلام آسمان پہ چلا جائے, آسمان سے نیچے آ جائے, آسمان پہ چلا جائے, آسمان سے نیچے آ جائے, وہ تو اس کی تو ڈیوٹی ہے, وہ تو اللہ کا فرشتہ ہے, اس کے لیے تو کوئی مشکل نہیں. شان تو یہی ہے کہ بشریت ہو اور بشر ہونے کے بعد اللہ کے نبی جو ہے آسمانوں میں جائے اور وہ جبریل خاتم بن کے آئے, وہ جبریل براغ لے کے آئے, وہ جبریل ساتھ جائے, وہ جبریل منادی بنے, وہ جبریل مسجد اقصا میں حضور کا مؤذن بنے, اور حضور سب انبیاء کے امام بنے, اور حضور پھر آسمانوں پہ جائیں اور پھر اترے اور رات بھی نہ گزرے. اسی کا مقام تو ہے کہ یہ وہ مقام ہے جو اللہ نے بشریت کو عطا فرمایا ہے کہ جس کے آگے نہ کوئی جبریل کا مقام ہے, نہ اسرائیل, نہ کسی فرشتے کا مقام ہے, اور جنوں کا تو کچھ سوال ہی کرنے ہو تو اور زیادہ نیچے کی مخلوق ہے. اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ جب ہم کلمہ پڑھیں گے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تو جہاں ہم آپ کی رسالت کا اقرار کریں گے, آپ کی نبوت کا اقرار کریں گے, وہاں یہی عقیدہ رکھیں گے کہ آپ کی بشریت کا, کہ آپ بشر ہیں. اسی لیے حکم ہے کہ حضور کا جو سجرہ نسب ہے آپ بھی یاد رکھیں کہ محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب ابن حاشم ابن عبد مناف ابن قصی ابن کلاب ابن مرتا, حتیٰ کہ بعض علماء فرماتے ہیں کہ عدنان تک یاد رکھے, تاکہ جب پورا سلسلہ نسب یاد ہوگا تو کبھی بشریت کا انکار نہیں ہوگا. کہ جب آپ کے ابا کا نام بھی یاد ہے, دادا کا نام بھی یاد ہے, محمد ابن عبداللہ بھی یاد ہے, ابن عبد المطلب بھی یاد ہے, ابن حاشم ابن عبد مناف بھی یاد ہے, تو اب کیسے دھوکہ ہو سکتا ہے؟ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ جہاں جز اول میں اللہ کی توحید ہے, اولویت ہے, ربوبیت ہے, توحید فی الاسماء و صفات ہے, اور اللہ کو معبود برحق ماننا ہے, وہاں جب ہم محمد الرسول اللہ اور جز ثانی پڑھیں گے تو ہمیں وہاں حضور کی نبوت, حضور کی رسالت اور حضور کی بشریت کا اقرار کرنا ہوگا. جب تک یہ اقرار نہیں کریں گے تو ہمارا کلمہ پورا نہیں ہوگا, ہمارا ایمان صحیح نہیں ہوگا, ہمارا ایمان کے مراحل طے نہیں ہوں گے, وہ ارکان شہادت طے نہیں ہوں گے جو ہمارے لیے ضروری ہیں. تو اس لیے الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے یعنی ایک جز کا بیان ہو گیا ہے بشریت کا. تو میں نے جیسے عرض کیا تھا نا کہ کوئی اللہ کو مانے اور صفات کا انکار کر دے تو وہ مسلمان نہیں ہو سکتا, اسی طرح کوئی آدمی حضور کو مانے لیکن حضور کی وہ صفات جو اللہ نے حضور کو دی ہیں, جیسے حضور رحمت للعالمین خاتم النبیین, اب کوئی انکار کر دے وہ بھی مسلمان نہیں ہو سکتا ہے. تو اس لیے ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ کی ساری مخلوق میں افضل جو ہے وہ محمد مصطفیٰ ہے, لیکن محمد مصطفیٰ بشر ہیں, سید البشر ہیں, اور بشر کہنے سے نعوذ باللہ انبیاء کی توہین نہیں ہوتی. اگر انبیاء کو بشر کہنے سے توہین ہوتی تو اللہ آدم کو کبھی بشر نہ کہتے. اللہ نے فرمایا انی خالق بشرا, آپ کو بشر بھی کہا, اللہ نے آپ کو آدم بھی کہا, اللہ نے آپ کو انسان بھی کہا, اللہ نے آپ کو خلیفہ بھی کہا. انی جائل فی الارض خلیفہ واذ قلنا للملائکۃ اسجدوا لآدم, اور کہیں فرماتے ہیں خلق الانسان من صلصال کالفخار, اور مراد آدم علیہ السلام ہے. لہذا اگر انسان کہا جائے, اگر بشر کہا جائے, اگر عبد کہا جائے, اگر بندہ کہا جائے تو یہ توہین نہیں بلکہ یہ تعریف ہے. اس لیے حضور نے ہمیشہ, اب دیکھیں آپ ساری نمازیں پڑھتے ہیں الحمدللہ مسلمان ہیں, اللہ سب کو نصیب کرے, اب ہر نماز میں اقرار کرتے ہیں اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبده ورسوله, یعنی یہاں کوئی نہیں پڑھتا کہ نوره ورسوله, یہاں یہ بھی نہیں پڑھتا خلیله وحبیبه صفیه, یہ سب باتیں تھیں. لیکن کیوں تھا کہ ہر نماز میں عقیدہ ٹھیک ہوتا رہے کہ محمد مصطفیٰ اللہ کا عبد ہے, اللہ کا رسول ہے, اللہ کا بھیجا ہوا بندہ ہے. اشہد ان محمدا عبده ورسوله, اور اس کے بعد کہتے اللہم صلی علی محمد, معلوم ہوا کہ حضور سلام کے تو مستحق ہیں, صلات کے مستحق ہیں, لیکن حضور ندا کے مستحق نہیں, حضور کو پکارا نہیں جائے گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی لیے دیکھیں کہ معراج کتنی اونچی شان ہے, وہاں بھی فرمایا اسرا بعبدہ, اور وہاں بھی فرمایا واوحا الی عبدہ ما اوحا, اور وہاں فرماتے وأنه لما قام عبد الله, اور حضور بھی فرماتے ہیں عائشہ افلا اكون عبدا شکورا. تو جب تک ان تمام صفات کا اور بشریت کا اقرار نہیں ہوگا اس وقت تک ہم مسلمان ہی نہیں ہو سکتے. اللہ آپ کو بھی اور مجھے بھی دین صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. برادران اسلام, واجب الاحترام بزرگوں, دوستوں, بھائیوں, عزیز نوجوانوں, الحمدللہ
عقائد مسلم کے باب میں آپ کے چاپٹر 4 میں اور آپ کی اس مختصر کی مسجد میں جو سلسلہ دروس اللہ کی رحمت سے جاری ہے, اس میں الحمدللہ ہم نے مسئلہ توحید کلمہ شہادت کے دونوں اجزاء پر اپنے علم کے مطابق دلائل کا ذکر کیا, خداوند قدوس باعث قبولیت اور باعث ہدایت بنائے. اب اسی ضمن میں ایک سب سے بڑا مسئلہ ہے علم غیب. تو اس مسئلے کو سمجھیں کہ دو چیزیں ہیں دنیا میں, ایک علم کامل, اسی میں علم غیب آ گیا, اور ایک قدرت کاملہ. اسی لیے آپ سارے قرآن مقدس میں الف سے لے کر والناس تک پڑھتے چلے جائیں, جہاں اللہ تبارک و تعالی مسئلہ الہ بیان فرمائیں گے, الوہیت کا بیان ہوگا, وہاں آگے پیچھے ان دو چیزوں کا ضرور ذکر ہوگا, علم کامل اور قدرت کاملہ کا. تو معنی یہ ہوا کہ اور جہاں ادلہ ہیں اور جہاں دلائل ہیں, سب سے بڑی اور بنیادی دلیل یہ ہے کہ الہ کی صفت یہ ہے کہ وہ علم کامل رکھتا ہو. اگر علم کامل نہیں تو وہ الہ نہیں ہے, اگر اس کے پاس قدرت کاملہ نہیں ہے تو وہ الہ نہیں ہے. اسی علم کامل میں یہ لفظ ہوں انشاءاللہ رکھیں گے تو تاکہ عقیدے کا مسئلہ ہے کہ علم تو اللہ نے سب کو دیا ہے, دنیا میں کوئی ایسی مخلوق نہیں جس کو اللہ نے علم نہیں دیا. اللہ نے علم انسانوں کو دیا ہے, اللہ نے علم حیوانات کو دیا ہے, اللہ نے علم پرندوں کو دیا ہے, اللہ نے علم درندوں کو دیا ہے, حشرات الارض کو دیا ہے. آپ دیکھتے نہیں ہیں کہ سانپ بھی اپنے بل میں آتا ہے, کسی دوسری جگہ نہیں جاتا. آپ دیکھیں جانور کو چھوڑتے ہیں سیدھے اپنے گھر آتے ہیں. آپ دیکھتے ہیں کہ چرنے والے جانور جو ہیں جو جو سورج گیلا ہونا شروع ہو بھی گھر کی طرف لوٹنا شروع کر دیتے ہیں. آپ دیکھتے ہیں کہ ایک بلی ہے, اس کا آپ کے گھر میں کچھ دن رہے, اس کو جا کے آپ شہر کے آخری کونے میں چھوڑیں, پھر وہ اپنے گھر پہنچ جائے گی. تو علم تو اللہ نے سب کو دیا ہے, بات کو سمجھیں. لیکن علم کامل کہ جس علم میں ذرہ ذرہ, اور علم ما کانا وما یکون وما ہوا قائم, یعنی جو چیزیں گزر گئیں ان کا علم, جو موجود ہیں ان کا علم, جو آئندہ آئیں گی ان کا علم, یہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت. بس اسی بات کو سمجھیں, اور یہی بات جو ہے جب اللہ کی رحمت سے سمجھ آ جائے, کیونکہ شرک کا دروازہ اسی مسئلہ علم غیب سے کھلتا ہے. یاد رکھیں کہ جب آدمی اس کو اچھی طرح سمجھ لے تو اللہ کی رحمت سے پھر وہ شرک کے دروازے سے بچ جاتا ہے, اور شرک سے بچ جاتا ہے, اور کفر سے بچ جاتا ہے, اور عقیدے کے ضیاع سے بچ جاتا ہے. کیونکہ بنیاد ہی یہاں سے کھلتی ہے کہ جب آدمی اسی علم غیب کے مسئلے میں لچک میں آتا ہے اور اسی کا صحیح بات نہیں سمجھ سکتا تو اسی سے ٹھوکر شروع ہوتی ہے. اس کی تھوڑی سی ایک ادنا مثال مسئلے کو ویران کرنے سے پہلے آپ کو مثلا آپ دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ پکارتے ہیں کہ یا علی یا علی مدد. اچھا, بہت لوگ ہیں جو پکارتے ہیں یا دستگیر, بہت لوگ ہیں جو پکارتے ہیں یا غوث اعظم, بہت لوگ ہیں جو باقاعدہ وظیفے پڑھتے ہیں یا شیخ عبد القادر جیلانی سے اللہ, بہت لوگ ہیں جو پڑھتے ہیں یا معین الدین کس کی مدد کو. تو اب یہ جو پکار رہے ہیں, مثلا آپ یہاں بیٹھے ہیں اور حضرت معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ کی مزار جو ہے وہ تو اجمیر سے انڈیا میں, حضرت عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کی مزار جو ہے وہ تو عراق بغداد میں, سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی نجف اشرف میں ہے. تو اب جب پکارنے والا یہاں سے ان کو پکار رہا ہے تو اب ایک بڑی آسان سی بات ہے کہ پکارنے والے کا عقیدہ کیا ہے. اگر اس کے عقیدے میں یہ ہے کہ ویسے میں پکار رہا ہوں لیکن حضرت علی سنتے نہیں ہیں, حضرت علی عالم الغیب نہیں ہیں, ان کو میرے پکارنے کا, میرے پریشانی کا, میری تکلیف کا, میرے دکھ کا کوئی پتہ نہیں ہے, نہ وہ جانتے ہیں نہ وہ سنتے ہیں اور نہ وہ قدرت کاملہ رکھتے ہیں کہ میری مشکل کو حل کر دیں, تو کون پکارے گا؟ میں ٹھنڈے دل سے سوچا, یعنی مثلاً اب آپ یہاں بیٹھے ہیں, اب اگر کوئی ڈاکٹر صاحب یہاں بیٹھے بیٹھے جوش میں آ کے اپنی بیوی کو یہاں سے پکارنا شروع کر دے تو کیا خیال ہے آپ, کیا کہیں آپ؟ کہیں گے تو مینٹل کیس ہو گیا کہ بیوی گھر میں بیٹھی یہ کیا کر رہا ہے, اللہ کا بندہ یہ کیا کر رہا ہے, یہ کیسے پکار رہا ہے؟ وہ سرداروں کا ایک لطیفہ ہے نا کہ وہ ٹرین پہ چڑھے سردار جی, تو ٹرین چل پڑی, ٹرین چل پڑی تو پکارا آ جاؤ بھائی, چڑھ جاؤ بھائی, چڑھ جاؤ بھائی, چڑھ جاؤ بھائی, شور کر رہا ہے. اب ٹرین جو تھی وہ آؤٹر سگنل بھی کراس کر کے باقاعدہ سپیڈ پکڑ گئی اور وہ جناب چیخ رہا ہے آ جاؤ بھائی آ جاؤ بھائی. سارے ڈبے والے نے کہا کہ سردار جی اب تو خدا کے لیے معاف کر دو, اب تو پلیٹ فارم بھی گزر گیا, آؤٹر سگنل بھی گزر گیا, اب ٹرین نکل گئی, وہ جو رہ گئے وہ تو نہیں چڑھ سکتے, تو اب ہی چیخ رہے ہیں, کس کو پکار رہے ہیں؟ انہوں نے کہا یار کیا پوچھتے ہو, جس نے جانا تھا وہ رہ گیا ہے, میں تو چڑھانے آیا تھا. انہوں نے کہا اصل مشکل تو یہ ہو گئی ہے نا, جس نے جانا تھا وہ پلیٹ فارم میں رہ گیا ہے, میں تو اس کو چھوڑنے آیا تھا, میں اس کا سامان اندر رکھ رہا تھا, سیٹ کرا رہا, گاڑی چلتی وہ رہ گیا, پکاروں نہ تو کیا کروں. لیکن اب آپ کوئی آدمی تو پھر اس کو تو آپ سردار جی سمجھیں گے نا, کہ ایک آدمی ایسی ذات کو پکار رہا ہے جو نہ سنتی ہو نہ غیب جانتی ہو نہ مدد کر سکتی ہو, تو پکارنے کا کیا فائدہ ہوا؟ تو اس کا معنی یہ ہوا کہ جو آدمی پکار رہا ہے یا علی مدد یا دستگیر یا شیخ عبد القادر جیلانی شیخ باللہ یا معین الدین چشتی مدد کن, بگرداب بلا افتاد چشتی مدد کن, یا معین الدین چشتی مدد کن پکار رہا ہے, تو کیا مانا اس کا عقیدہ ہے کہ میری پکار جو ہے میرا شیخ سن رہا ہے اور میری تکلیف کو وہ جانتا ہے اور جب میری پکار پہنچے گی تو میری مدد کرنے کی قدرت بھی رکھتا ہے, تو اس سے بڑا شرک کیا ہوتا ہے؟ اسی کو اب آپ جو ہے خود اندازہ کر لیں اور سمجھ لیں کہ یہ علم غیب والا مسئلہ اگر صحیح عقیدہ نہ ہو تو یہی سے میرا آدمی جو ہے چلتا ہے اور اس کے بعد جاتے جاتے وہ شرک میں مبتلا. واضح سی بات ہے, بلکہ انہوں نے کتابوں میں لکھا ہے کہ اگر کسی آدمی کو کوئی مشکل پیش آ جائے, اس کی مشکل حل نہ ہوتی ہو, تو کہتے ہیں کہ جناب دو رکعت نماز صلاۃ الحاجہ کے نام سے پڑھے اور صلاۃ الحاجہ پڑھنے کے بعد جو ہے وہ بغداد کی طرف رخ کر کے کھڑا ہو جائے اور شیخ عبد القادر جیلانی کو مدد کے لیے پکارے اور الٹے پاؤں چلتا رہے اور پکارتا بھی رہے, جب گیارہ قدم آ جائے اس کے بعد سیدھا ہو جائے تو بس شیخ عبد القادر جیلانی اس کی مدد کو پہنچ جائیں. اسی کا معنی یہ ہوا کہ وہ علم غیب یعنی اللہ کے سوا اولیاء میں بھی مان رہا ہے اور صرف زندگی میں نہیں بلکہ ان کی موت کے بعد بھی مان رہا ہے کہ ان کو ہماری تکلیف کا پتہ. تو اسی سے شرک کا دروازہ کھلتا ہے کہ یہ مسئلہ جو کہ انتہائی اہم ہے علم غیب, تو اسی لیے سب سے پہلے اس مسئلے کو سمجھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے, یہ ہمارا ایمان ہے اور ہمارا عقیدہ ہے کہ جو عظمت جو شان جو رفعت جو علم جو مقام سرکار دو عالم رحمت مجسم سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا ہے وہ کسی. ایک بات یاد رکھیں, کیونکہ مشکل یہ ہوتی ہے کہ ایسے لوگ جو ہیں نا جی وہ پھر خلط مبحث کر کے لوگوں کو دھوکے میں ڈالتے ہیں, چھوڑو بھائی یہ تو دیوبندی ہیں, چھوڑو بھائی یہ تو وہابی ہیں, چھوڑو بھائی یہ تو تبلیغی ہیں, چھوڑو بھائی یہ تو اہل حدیث ہیں, چھوڑو بھائی یہ تو نجدی ہیں, یہ تو گستاخ ہیں, یہ تو انبیاء کی شان میں توہین کرنے والے ہیں, یہ تو انبیاء کے علم کی نفی کرنے والے ہیں, یہ تو نبی پاک کو مانتے نہیں ہیں, نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ. تو اس لیے خلط مبحث نہ ہو, بات کو سمجھیں کہ یہ ہمارا عقیدہ ہے, ہر مسلمان کا عقیدہ ہے, علماء حقہ کا عقیدہ ہے کہ سب سے افضل سب سے برتر سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی. ویسے بھی آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیں ایمان سے کہ سکندر اعظم نے آدھی دنیا فتح کر لی لیکن دلوں کو مسخر نہ کر سکا. ساری دنیا کی تاریخ اٹھا کے بخت و نصر نے 600,000 بندہ مار ڈالا, 600,000 اسرائیلیوں کو قید کیا لیکن دلوں کو مسخر نہ کر سکا. تاتاریوں نے سروں کے مینار بنا ڈالے, دریاؤں کو خون سے اور لاشوں سے بھر ڈالا لیکن کسی کے دل کو مسخر نہ کر سکا. ایرانیوں نے بابل میں جا کے لاکھوں کو تہہ پیک کر دیا لیکن دلوں کو مسخر نہ کر سکا. اور آپ دیکھ لیں کہ موجودہ دور کی جدید ترقی جسے آپ کہتے ہیں کہ یہ یعنی نیوکلیئر کا دور ہے اور کمپیوٹرائز کا دور ہے, ان لوگوں نے جدید وسائل پہ اور جدید علوم کے ذریعے سے یعنی اندازہ کریں کہ زمین کے مدار کے گرد گھوم گئے, انہوں نے ستاروں پہ کمنڈیں ڈال دی, انہوں نے ایسے ایسے ایٹم ایجاد کیے کہ ہیروشیما اور ناگاساکی کے کھنڈرات اور مٹی آج تک اپنی تباہی و بربادی کی گواہی دے رہی ہے. انہوں نے ایسے ایسے نئی اور ایٹم ایجاد کیے جو پورے کئی میل کے علاقوں میں آکسیجن ختم کر دیتے ہیں, ایسی چیزیں ایجاد کی کہ پہاڑوں کو یوں کاٹتی ہوئی چلی جائے. لیکن ایمان سے کہیں کیا دلوں کو مسخر کر لیا؟ کوئی ایک دل بھی راضی ہے؟ اتنی قوت کے بعد, اتنی بحری قوت کے بعد, اتنی فضائی قوتوں کے بعد, اتنی ایٹمی قوتوں کے بعد, اتنی طاقتوں کے بعد, اتنے ظلم و تشدد کے بعد, لیکن آپ دیکھ لیں ایمان سے کہ انہوں نے سروں کو کاٹ تو لیا ہے لیکن سروں کو جھکا نہ سکے. انہوں نے انسانوں کو, زندہ انسانوں کو لاشوں میں بدل ڈالا ہے لیکن کسی کے دل کو اپنا نہ بنا سکے. یہ انقلاب لانے والا صرف ایک ذات ہے, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وآصحابہ وسلم, کہ جو بغیر کسی تیر کے, بغیر کسی تلوار کے, بغیر کسی نئی ٹیکنالوجی کے, بغیر کسی ایٹمی ہتھیاروں کے, بغیر کسی چیزوں کے, ایک ایسی سرزمین میں آتا ہے جو وادی غیر عزیز زرین ہے اور جو دنیا کا سب سے بڑا بت کدا ہے, کوئی لات کا پجاری ہے, کوئی عزا کا پجاری ہے, کوئی منات کا پجاری ہے, اللہ کے گھر میں 360 بت بھر دیے گئے ہیں, اور جہالت کا یہ عالم ہے کہ اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کر دینے کو فخر سمجھا جاتا ہے, اور جہالت کا یہ عالم ہے کہ مرد اور عورت پورے لباس کو اتار کے اوریاں حالت میں اللہ کے کعبے کا طواف کرتے ہیں. جہالت اپنی آخری حدوں پہ پہنچ چکی ہے, شرک و ظلمات پوری تہ در تہ پورا ہو کے پوری دنیا پہ اندھیرا چھا چکا ہے, لیکن اس بعد یہ غیر عزیز میں اللہ تبارک و تعالی آمنہ کے لال محمد مصطفیٰ رحمت دو جہاں کو پیدا فرماتے ہیں, اور بے سر و سامانی کا عالم ہے, باپ ولادت سے پہلے فوت ہو جاتا ہے, ماں بچپن میں فوت ہو جاتی ہے, کفالت کے لیے دادا ہے, کبھی چاچا ہے, کبھی اپنا گھر نہیں میسر آیا ہے, اور پیدائش کے وقت میں گھر میں دیا نہیں جل رہا ہے, لیکن وہ اکیلا محمد رسول اللہ ایمان سے کہیں کہ اس اپنی جماعت کے ساتھ 80,000,000 مربع میل پہ اسلام کا پرچم بلند کر دیتا ہے, اور جو کلمہ پڑھتا ہے وہ زبردستی نہیں بلکہ اندر و باہر دلوں جان سے فدائے محمد مصطفیٰ ہو جاتا ہے. یہ انقلاب دنیا میں کون پیش کر سکتا ہے؟ آپ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں, بڑے بڑے انقلاب ہے, انقلاب فرانس آیا ہے, آپ دیکھ لیں سیویت کا انقلاب آیا ہے, کمیونزم کا انقلاب آیا ہے, آپ تہذیب روما کو دیکھیں, تہذیب فارس کو دیکھیں, تہذیب مصر کو دیکھیں. ایمان سے کہیں کہ کوئی آدمی آج تک اپنے لیے ایسے دیوانے, ایسے پروانے, ایسے فرزانے بھی پیدا کر چکا ہے کہ جن کو مرنے کے بعد بھی ایک فکر ہے کہ حضرت صوبان مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں, اور آ کے بڑے اداس لہجے میں آنسو بہاتے ہوئے کہتی ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک بات کا مجھے بڑا فکر ہے۔ حضور نے فرمایا صوبان، کیا بات ہے؟ کہا یا رسول اللہ، آپ تو جب قیامت میں، جب عالم آخرت میں، جب جنت میں ہوں گے تو آپ کا مرتبہ اور آپ کا مقام مقام محمود تو تمام انبیاء سے بھی اونچا ہوگا، اور ہم جانے جنت کے کس مرتبے پہ ہوں گے، اور حضور میں تو ایک دن میں آپ کو نہ دیکھوں تو میری تو جان نکلنے پہ آ جاتی ہے، پھر قیامت میں کیا ہوگا؟ آپ کہاں ہوں گے، ہم کہاں ہوں گے، تو پھر وہاں میں زندگی کیسے گزاروں گا؟ حضور پاک نے فرمایا غم کیوں کرتے ہو؟ المرء ما من احب، تمہیں جس کے ساتھ محبت ہے اللہ تمہیں وہاں بھی حفاظت نصیب فرمائے۔ تو یہ انقلاب لانے والا کون ہے؟ صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ کہ جس نے آپ دیکھے، آپ ذرا آنکھیں بند کر کے تو سوچے نا جی، آج ہم ایک گھر میں رہتے ہیں، چار آدمی ہیں، لیکن اللہ معاف کرے چاروں کا منہ الگ ہے، بیوی کا الگ ہے، خاوند کا الگ ہے، بیٹوں کا الگ ہے، بیٹیوں کا الگ ہے، اور اگر یہ بہت کم خوش نصیب گھرانے ہوں گے جن کے گھرانے میں اتفاق ہے، یعنی آپ انگلیوں پہ ان گھرانوں کو گن سکتے ہیں، ورنہ ہر جگہ جو ہے کسی نہ کسی سے منافرت ہے۔ لیکن ذرا غور کریں کہ آمنہ کے لال آتے ہیں ان سنگ لاکھ وادیوں میں، اس وادی غیر عزی زرین میں، جہاں اندھیری ہے، جہاں ظلمت ہے، جہاں شرک ہے، یہاں بت پرستی ہے، یہاں بتوں کے آگے خون بہانے کو عبادت سمجھا جاتا ہے، جہاں اپنی بچیوں کو زندہ درگور کر دینا جو ہے مردانگی سمجھا جاتا ہے، اور جہاں ڈاکہ مار کے لوگوں کی لڑکیوں کو اٹھا لانا جو ہے بہادری سمجھا جاتا ہے، اور جہاں صرف اسی بات پہ کہ ایک چڑیا اڑ کے تمہارے باغ سے میرے باغ میں کیوں بیٹھی تھی جنگیں شروع ہو جاتی ہیں اور ہزاروں آدمیوں کی ہلاکت کا باعث بن جاتا ہے، اسی میں میرا محمد مدنی آتے ہیں اور ادھر نظر ڈالیں ابو بکر ہے، عمر ہے، عثمان ہے، علی ہے، ادھر نظر ڈالیں تو بلال ہے، ابو ذر ہے، ادھر نظر ڈالیں تو سلمان فارسی ہے، ادھر نظر ڈالیں تو صہیب رومی ہے۔ آپ دیکھیں کہ عرب عجم کو سب کو ملا کے اپنا دیوانے بنانے والا، وہ انقلاب روحانی لانے والا کون ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ۔ اسی لیے کسی نے کیا خوب کہا، اس نے کہا دنیا میں جتنے انقلاب آئے ہیں وہ انقلاب زمینی ہیں، لیکن میرا مدنی تو انقلاب آسمانی لایا ہے، اور جتنے دنیا میں انقلاب آئے ہیں وہ انقلاب جسمانی ہیں، یعنی کسی کو قیدی بنا لو، قیدی ہے جو بدلی آئے کرو، دیکھو نا جی آج بھی تو بڑی طاقتیں ہیں نا جو غریبوں کو کمزوروں کو قیدی بنا لیتی ہیں، ان کو قرضوں میں جکڑ لیتی ہیں، ان کو پکڑ کے بند کر لیتے ہیں، تو ان کو کہا وہ آدمی بول نہیں سکتا ہے، وہ زبان سے کہتا ہے جی بڑی بڑی بادشاہ، بہت بڑی، لیکن اندر سے تو کہتا ہے کتنا بڑے ظالم ہیں، کتنے بڑے ڈاکو ہیں۔ تو آپ جو دنیا کی انقلاب لائی ہے وہ جسمانی ہے، روحانی انقلاب لانے والی شخصیت ایک ہے، اور وہ اللہ کا رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وآصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا ہے، کہ جس نے روحوں میں انقلاب پیدا کر دیا، کہ جو مشرک تھے موحد بن گئے، جو قاتل تھے وہ رحم دل بن گئے، جو اپنی بچیوں کو زندہ درگور کر دینے والے تھے وہ غیروں کی بچیوں کے سروں پہ دوپٹہ رکھنے والے بن گئے، جو لوگ آپس میں رات دن لڑنے والے تھے رحماء بینہم کی تفصیل بن گئے، جس نے اوس و خزرج کی تلواروں کو ہمیشہ کے لیے نیام میں ڈال کے بھائی بھائی بنا دیا، جس نے مہاجر و انصار کے جھگڑے ختم کر کے اخوت ایمانی کی دیوار میں پرو دیا، ایسے انقلاب لانے والی صرف ایک ذات ہے، اور وہ کون ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وآصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ اللہ کے کروڑوں صلاۃ و سلام۔ اب بات سمجھیں کہ اللہ نے حضور کو بڑا علم دیا ہمارا ایمان، اس لیے پہلے بات کو بنیادی طور پہ سمجھیں کہ اللہ نے علم تو سب کو دیا۔ اب دیکھیں نا جی، ایک مرغی ہے، انڈوں پہ بٹھاؤ بچے نکل آتے ہیں، ایسے آپ نے دیکھا ہے کتنے چھوٹے چھوٹے سے بچے ہوتے ہیں، معلوم ہوتے ہیں جیسے کپاس کا کوئی چھوٹا سا گولا ہو۔ اچھا وہ دور سے بلی کی آواز سنے تو دوڑ کے اپنی ماں کے پروں کے نیچے چھپتے ہیں، ایک دن کے بچے ہیں، ان کو کس نے علم دیا؟ کس سکول میں پڑھے؟ علم تو اللہ نے ان کو بھی دیا ہے کہ یہ بلی جو ہے یہ تمہاری دشمن ہے، اور اس سے بچنے کا مقام صرف تمہارے ماں کی جگہ ہے، ماں کے پروں کے نیچے چھپ جاؤ، اور کوئی جگہ نہیں تمہارے۔ یہ علم آخر اللہ نے علم تو سب کو دیا.
آپ حیران ہیں کہ مثلاً ایک جگہ آپ گئے, بڑے بڑے جہاز فارم ہیں, ڈیری فارم ہیں, آپ جا کے وہاں دیکھیں مثلاً 200-2000 گائے بنی ہوئی ہے, سب کے بچے ہیں, ان کو چھوڑیں, ہر بچہ اپنی ماں کے پاس جاتا ہے. اچھا اگر غلطی سے دوسرے کے پاس چل جائے اس کو دودھ نہیں پینے دیتی, مارتی ہے. یہ اس کو کس نے علم دیا؟ آپ نے اس کو نرسری میں پڑھایا یا آپ نے اس کو کسی انگلش میڈیم سکول میں پڑھتا حدیث سکھائی ہے؟ یعنی آپ اندازہ کریں. اچھا آپ جناب جائیں, آپ گھوڑے پہ سوار ہیں, آپ جنگل میں جا رہے ہیں, آپ اس کی لگام ڈال دیں, بھول گئے, وہ چلتے چلتے ڈھونڈتے ڈھونڈتے تمہیں راستے پہ لے آتے. علم تو اللہ نے سب کو دیا. آپ نے قرآن میں نہیں پڑھا ہے کہ ہدہد نے جو رپورٹ دی ہے, موجودہ دور کا تو بڑے سے بڑا انٹیلیجنس کا آدمی کہہ سکتا ہے, موجودہ دور کا بڑے سے بڑا کوئی خبیر جو ہو وہ ایسی رپورٹ لا سکتا ہے جو ایک پرندہ لے کے ہے؟ علم تو اللہ نے چیونٹی کو بھی دیا ہے, وہ چیخ چیخ کے کہہ رہی ہے کہ وہ جلدی کرو جلدی کرو بلو میں گھس جاؤ. علم تو اللہ نے سب کو دیا ہے, اور سب سے زیادہ علم اللہ نے انسانوں کو دیا. یاد, سب سے زیادہ علم جو ہے اللہ نے انسانوں کو دیا ہے, کیونکہ مکلف جو ہے شریعت کا وہ انسان ہے, اس کے بعد جو ہے وہ جن ہے. تو جب مکلف انسان ہے تو اللہ اس کو علم دے گا, اس کو علم ہوگا تو نماز پڑھے گا, علم ہوگا تو روزہ رکھے گا, علم ہوگا تو حج پڑھے گا, علم ہوگا تو وضو کرے گا, علم ہوگا تو غسل کرے گا, کیونکہ وہ مکلف ہے شرائع کا. اس لیے اللہ نے سب سے زیادہ علم انسان کو دیا ہے, اور انسانوں میں سب سے زیادہ علم اللہ نے انبیاء کو دیا ہے, انبیاء میں سب سے زیادہ علم اللہ نے رسولوں کو دیا ہے, اور رسولوں میں سے سب سے زیادہ علم جو ہے اللہ نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا. یہ بات یاد رکھیں, سمجھیں, تاکہ آپ کے الحمدللہ ذہنوں میں یہ بات بیٹھ جائے کہ جب کوئی فوراً وہ حملہ کر دے, دیکھو جی یہ تو جی نبی کا علم نہیں مانتے, دیکھو جی وہ کہتے ہیں نبی کو علم نہیں, اتنا بڑی غصہ. کہتے ہیں کمال ہے جناب, اولیاء کو بھی علم نہیں, انبیاء کو بھی علم نہیں, اور جی خاتم الانبیاء کو علم نہیں, دیکھو جی ایسے غصہ. تو اگلا آدمی کہتے ہیں ہاں یار بات تو ٹھیک ہے, بڑی توہین کر رہا ہے کہ حضور کو علم نہیں. اچھا پھر اگلا ترجمہ خود کر دیتے ہیں, علم نہیں تو پھر کیا ہوا؟ علم کے مقابلے پہ تو جہل ہے نا, جیسے ہدایت کے مقابلے پہ گمراہی ہے, صدق کے مقابلے پہ کذب ہے. اگر آپ کہیں گے یہ بات آپ نے سچ نہیں کہی تو کیا مطلب ہوا؟ ایک تو ہے نا آپ کہیں گے آپ جھوٹ بول رہے ہیں, لیکن ایک ہے کہ بڑے آپ محبت سے کہیں گے جناب آپ نے یہ بات سچی نہیں کی. بات تو وہی ہے کہ جی آپ جھوٹ بول رہے ہیں, لیکن اس کو ذرا آپ نے بڑے مہذب انداز میں کہہ دیا ہے. یا آپ کہتے ہیں جی آپ نے جو یہ خبر دی ہے جناب یہ خبر غلط ہے. بات تو وہی ہے کہ آپ کہیں گے آپ نے جھوٹ خبر دی ہے, جھوٹ بولا ہے. تو جب آپ کہیں گے جی انبیاء کو علم نہیں, اور جی دیکھا جب علم نہیں تو نعوذ باللہ پھر جہل ہوا نا. اولیاء کو بھی جناب علم نہیں, دیکھو جی استغفر اللہ یہ وہابیوں کا نزدیک پھر اولیاء بھی تو جاہل ہوئے نا, علم جو نہیں, علم کی ضد تو جہل ہے. تو اس سے بڑا گستاخ کوئی ہو سکتا ہے؟ اس سے بڑا زندیق کوئی ہو سکتا ہے کہ نبی کی شان میں ایسی بات کہے؟ تو بات سنیں, یہ محض الزام برائے الزام ہے, یہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ کوئی کلمے پڑھنے والا ایسی بات کا تصور بھی نہیں کر سکتا ہے جو وہ بات بناتے ہیں لوگوں کو چلانے کے لیے اور لوگوں کے دماغ میں بھرنے کے لیے کہ دیکھو جناب یہ تو گستاخ ہے رسول. اسی لیے حضرت ثانوی رحمۃ اللہ علیہ کو ایک آدمی نے کہا, اس نے کہا کہ جی اعلی حضرت جو ہیں احمد رضا خان وہ آپ کے بارے میں کفر کے فتوے دیتے ہیں اور آپ کو بڑے بڑے بری القاب سے یاد کرتے ہیں اور آپ کو بہت برا بلا کہتے ہیں. تو آپ فرمایا بھائی جب ان لوگوں کو یہ بات پہنچا دی گئی کہ ہم نعوذ باللہ حضور پاک کی شان میں گستاخی کرتے ہیں تو گستاخ رسول کو کوئی گالی ہی دے گا, تو پھول تو تھوڑے پہنائے گا. باقی یہ الگ بات ہے کہ خان صاحب کی دیانت کے خلاف ہے کہ جن پہ تہمت لگائی گئی جب وہ زندہ موجود بیٹھے تو ہم سے پوچھ لیتے کہ بھئی آپ کا عقیدہ کیا ہے, پھر حملہ کرتے.
تو نے کہا جی آپ جواب کیوں نہیں دیتے؟ انہوں نے فرمایا کہ ارے بھائی جس کے برتن میں جو کچھ ہوتا ہے وہی نکلتا ہے، ہمارے برتن میں یہ باتیں نہیں، ہم تو کسی جالی کا جواب جالی سے دے ہی نہیں سکتے، تو ہم کیا کریں؟ اب جناب سمجھیں کہ اللہ نے سب سے زیادہ علم، یہ ہمارا ایمان ہے، عقیدہ ہے، یہ سب سے زیادہ علم جو ہے اللہ نے میرے مدنی محمد مصطفیٰ، اور حضور نے ایسی ایسی خبریں دی ہیں اللہ، کہ ایک دن آپ کی بی بی حضرت زینب فرماتی ہیں کہ حضور آئے میرے گھر میں، اور حضور کے چہرے مبارک پہ غم کے اثرات ہیں، اور زبان مبارک پہ یہ لفظ ہیں کہ ویل للعرب، ویل للعرب، عرب کی ہلاکت، عرب کی ہلاکت، عرب کی ہلاکت کا وقت آ گیا۔ تو میں نے در سے پوچھا کہ یا رسول اللہ کیا بات؟ فرمایا الیوم فتح ردم سد یاجوج و ماجوج، حضور نے فرمایا کہ آج یاجوج و ماجوج نے اس دیوار میں سد ذوالقرنین میں اتنا سوراخ کر لیا ہے۔ بی بی فرماتی وہ حلقہ، حضور نے پھر حلقہ بنایا اپنے ابہام کا اور اصبع کا ملا کے، کہ اتنا سوراخ جو ہے آج انہوں نے کر لیا ہے، حالانکہ وہ تو پہلے سوراخ کرنے میں ناکام رہے تھے، لیکن اتنی سوراخ کا ہو جانا بھی دلیل ہے کہ ان کے نکلنے کا وقت قریب آ گیا، اور جب وقت قریب آ گیا تو پھر عرب کی ہلاکت کا زمانہ آ گیا۔ اب حالانکہ دیکھیں یہ تعلق رکھتی ہے خبر یاجوج و ماجوج سے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں خبر دے۔ اچھا، اور اسی طرح بعین ہی صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم خندق کھود رہے ہیں، اور خندق کے اندر ایک ایسی چٹان سخت آ گئی کہ جس پہ ہمارے کدال جو ہیں وہ اثر ہی نہیں کرتے تھے، ہم نے بڑا زور لگایا اس کو توڑنے پر لیکن ہم نہ توڑ سکے، تو ہم نے سرکار دو عالم، رحمت دو عالم، سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ایک چٹان اتنی شدید ہے کہ ہماری ساری طاقت ناکام ہو گئی ہے، تو اب اس کے بارے میں کیا حکم؟ آپ فرمائے چلو مجھے دکھاؤ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ نے اپنے ہاتھ میں وہ ہتھوڑا پکڑا، خود گھر میں اترے آمنہ کے لال، رحمت دو عالم خود اترے اور بسم اللہ اللہ اکبر کر کے ضرب ماری۔ صحابہ کہتے ہیں کہ اس سے ایک ایسی روشنی نکلی اور حضور نے فرمایا اللہ اکبر، پھر دوسری ضرب ماری، پھر روشنی نکلی، حضور نے فرمایا اللہ اکبر، پھر تیسری ضرب ماری، تیسری روشنی نکلی، حضور نے فرمایا اللہ اکبر۔ صحابہ حیران تھا، میں کہا یا رسول اللہ یہ کیا روشنی؟ اچھا کوئی آدمی یہ بھی کہہ سکتا ہے جی پتھر پہ لوہا مارو تو چنگاریاں تو نکلتی ہیں، اس سے یہ روشنی تو نہیں ہوتی کہ بسرا کے محل نظر آ جائے، کسرا اور کیسر کے محل نظر آ جائے۔ حضور پاک نے فرمایا کہ جب میں نے پہلی ضرب ماری ہے تو اس کی روشنی میں اللہ نے مجھے کسرا فارس کے محل دکھلا دیا، اور دوسری ماری ہے تو کیسر دکھلا دیا، اور تیسری ماری ہے تو حبشہ تک مجھے دکھلا دیا۔ تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ ہمیں سمجھ نہیں آیا، فرمایا جو جو اللہ نے مجھے دکھایا وہاں میری امت پہنچے گی، وہ سارے علاقے پہ میرا دین ہوگا۔ اور ساتھ یہ بھی فرما دیا کہ حبشہ والوں سے چھیڑ نہ کرنا، ترک والوں سے جنگ نہ کرنا جب تک وہ تم سے جنگ نہ کریں، جب تم سے جنگ کریں تو پھر مجبوری ہے، ورنہ ترک جب تک تارا کم جب تک انہوں نے تمہیں چھوڑا ہوا ہے تم ان سے نہ لڑنا۔ ترک سے مراد یہ ترک نہیں ہے، ایک بات یاد رکھنا، عام طور پہ لوگ سمجھتے ہیں نہیں، ان کا حضور باغ نے باقاعدہ حلیہ بھی یاد کر رہا ہے، آپ نے فرمایا وجوہہم کالمرجان المطرقۃ،
ان کے چہرے ایسے ہوں گے جیسے ڈھال کو مار مار کے دبا دیا جاتے ہیں، دبے ہوئے اور چھوٹے ناک والے، چھوٹی آنکھوں والے، اور چہرے ایسے جیسے کسی چیز کو مار مار کے ایسے دبا دیا گیا اور جیسے ڈھال بنا دی گئی ہو. تو یہ وہ علاقہ ہے جو ترکی کی انتہا میں اور رشیا کی ابتدا میں یہاں علاقے شروع ہوتے ہیں. اس علاقے کے جو لوگ ہیں ان کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اچھا، اور ایمان سے کہیں کہ جو حضور نے خبر دی، اب آپ خندق میں ہیں، یعنی مدینے کی حفاظت کے لیے آپ خندق کھود رہے ہیں، خبر دے رہے ہیں کہ قیصر پہ میرا حکومت ہوگی، کسرا پہ میری حکومت ہوگی، حبشہ پہ میری حکومت ہوگی. وہ حضور کی پیشین گوئی 100% پوری ہوئی صحابہ کے زمانے میں کہ نہیں؟ تو اللہ نے علم دیا تو حضور نے بتلایا ہے. حضور تو خندق میں کھڑے ہیں مدینے منورہ، کوئی مواصلات نہیں، کوئی ذرائع نہیں. اسی طرح ام حرام بنت ملحان فرماتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سوئے ہوئے تھے، اور جب آپ نیند سے بیدار ہوئے تو ضحک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مسکرائے.
جب نیند سے ہم اٹھے تو ظاہر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آنے مسکرائے. تو قوم کے لانے سے کھلا ہوا ہے جیسے گلاب کھلا ہوا ہو. تو بی بی کہتی ہے میں نے کہا یا رسول اللہ، ماں حضرت آپ تو بڑے خوش نظر آ رہے ہیں، آپ تو مسکرا رہے ہیں باہر نکلے. فرمایا کہ اللہ نے مجھے دکھایا ہے کہ میری امت کے کچھ لوگ ہوں گے، یہ کبھی نہ سمجھ پائے، وہ دریاؤں پہ کشتیوں میں سوار ہو کر میرے دین کے لیے جنگ لڑیں گے، اللہ ان کو اصحاب بدر کا درجہ دیں گے. تو بی بی نے کہا فضل اللہ یا رسول اللہ، اللہ سے دعا کرے اللہ مجھے بھی ان کے ساتھ ملا دے. اس کی اس میں بھی تو عورتیں مجھے ایسا تھی، ان کا بھی جذبہ تھا. انہوں نے کہا یا فضل اللہ، اللہ سے دعا کریں گے کہ اگر میں ماں ہوں اللہ مجھے بھی ان کے ساتھ بنائے، پیغمبر مدینے منورہ میں اپنے بستر پر سو رہے ہیں اور خبر دے رہے ہیں. تو صحابہ کہتے ہیں کہ عید جیسے حضور نے خبر دی، یہ زمانہ تھا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ سب سے پہلے آپ نے بیری بیڑا دیا ہوا، اور یزید بن سفیان کی قیادت میں سب سے پہلے نے تیاری کی، اور وہی ام حرام بنت ملحان جس نے دعا کے لیے کہا تھا وہ بیڑے میں گئی. اب بلد ہے اور یہ جھگڑا کب ہوا ہے؟ جھگڑا آگے بہت بعد میں، بہت بعد کے اندر حضرت عثمان کی شہادت کے بعد سید علی علیہ السلام حضرت معاویہ کا دور آ گیا، اور دور میں آنے کے بعد حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضرت علی کے بعد خلافت میں آئے تو آپ نے حضرت معاویہ سے رجوع کر کے، وہ جو حضور میں پیشین گوئی بھی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی طرح سے کی فرمائی جب یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے جو ہے Thank you. Thank you. Thank you. ہونے کی جگہ میں بدلا دی متا میں بیٹھا
ہے
من غیب بشر آنے میں مائکہ
Thank you.
Thank you. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
is the body since we can accept the